على سيد الرسل وخاتم الانبياء اما بعد سورة المائدہ سے قرآنی مضامین کے خلاصے کی ابتدا ہو رہی ہے. المائدہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کی نبوت پر تب یقین کریں گے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے جنتی کھانوں کا دسترخوان منگوائیں اور ہم وہ کھانے کھا لیں پھر ہم آپ کو نبی تسلیم کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہ نے جنت سے دسترخوان اتار دیا. اس کا تذکرہ اس سورت کے اندر موجود ہے جو سورت کے آخر میں آئے گا. اس بنا پر اس سورت کو المائدہ کہا گیا ہے. اس سورت کے اندر یہود و نصارہ کے موضوع پر گفتگو کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی قیامت کے موضوع کو بھی بیان کیا گیا ہے اور کچھ قانون سازی کی گئی ہے اور شریعت کے قوانین اور ضوابط کو بیان فرمایا گیا ہے. چنانچہ ابتدا ہو رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا کرو. جو وعدے کر لو کسی کے ساتھ یا عہد معاہدہ کر لو تو اسے پورا کرنا چاہیے, اور پھر سب سے بڑا معاہدہ تو تمہارا اللہ کے ساتھ ہے. ایمان کی بنیادوں پر کلمہ پڑھ کر تم نے اللہ سے بندگی کا معاہدہ کر رکھا ہے اور تم پر یہ لازم آتا ہے کہ اس کا بھی اہتمام کرو. اس کے بعد قرآن کریم میں یہ بتایا ہے کہ انسان کو کسی کی دشمنی میں آ کر کے عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. واقعہ یہ ہوا تھا کہ مشرکین نے مسلمانوں کے کچھ جانور چوری کر لیے تھے اور چوری کرنے کے بعد انہوں نے احرام باندھا اور احرام باندھ کر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے چل پڑے اور ان جانوروں کو قربانی کے لیے لے کے روانہ ہو گئے. ایک ایسی جگہ پر وہ پہنچے کہ مسلمانوں کو ان پر غلبہ حاصل ہو گیا اور مسلمان اگر چاہتے تو انہیں پکڑ لیتے اور ان سے جانور چھین لیتے. جب مسلمانوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ان کو روک کر ان سے جانور چھین لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیے اور قرآن پاک میں اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو, ایک طرف تو تمہیں یہ لوگ ایسے لگ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا اور تمہارے جانور چوری کیے, اور دوسری طرف یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لہذا آپ موازنہ کر لو, ایک تمہارا اپنا مفاد ہے اور ایک اللہ کے گھر کا اعزاز اور احترام ہے. لہذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کے گھر کا اعزاز اور احترام کرتے ہوئے اپنے مفادات سے درگزر کر دو اور ایسے لوگوں کو پریشان نہ کرو جو اللہ کے گھر میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہوں. اور پھر یاد رکھو, کسی کے دشمنی میں آ کر کے اور کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ تعاون علی البر و تقوی کرنا چاہیے اور گناہ اور ظلم پر کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا چاہیے. یہ ایسا ضابطہ اور ایسا قانون ہے کہ اگر اس پر آج کے دور میں عمل کر لیا جائے تو دنیا سے ظلم و ستم اور فساد کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. آج ساری دنیا ظلم و ستم اور گناہ پر جمع ہو چکی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ظلم پر کیا جا رہا ہے. پر کسی کا تعاون نہ کرو. پھر اس کے بعد قرآن کریم نے حرام جانوروں کی ایک فہرست تیار فرمائی ہے. قرآن کہتا ہے کہ مردار تم پر حرام ہے, بہتا ہوا خون حرام ہے, خنزیر حرام ہے, غیر اللہ کے نام پر جو چیز نامزد کر دی جائے وہ بھی حرام ہے, اور جو گلا گھٹ کر کے مر جائے وہ بھی حرام ہے, اور جو چوٹ لگنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے, اور جو گر کر کے مر جائے وہ بھی حرام ہے, جسے کوئی دوسرا جانور سینگ کی چکر لگا دے اور اس سے وہ مر جائے وہ بھی حرام ہے, اور اگر کوئی درندہ کسی جانور پر حملہ کر دے اور وہ مر جائے تو وہ بھی حرام ہے, اور جو مزاروں پر لے جا کر کے ذبح کر دیا جائے وہ بھی حرام ہے. اور اسی طریقے پر تیروں کے ذریعے سے قرآن دازی کر کے جو گوشت تقسیم کیا جائے وہ بھی حرام ہے. یہ سب گناہ کی باتیں ہیں. اور یاد رکھو کہ آج کے دن دنیا کفر تمہارے دین سے مایوس ہو چکی ہے, انہیں اس بات کی مایوسی طاری ہو چکی ہے کہ اسلام کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. لہذا ان کافروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو نظام حیات کے طور پر پسند فرما لیے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ اگر جیسے پیچھے مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی درندہ پھاڑ کھانے والا جانور کسی جانور پہ حملہ آور ہو جائے اور اس کے حملے کے نتیجے میں وہ جانور مر جائے تو حرام ہے, لیکن ایک طریقہ اس کے حلال ہونے کا بھی ہے کہ درندے کو تم سدھا لو اور سکھا لو, جیسے کتوں کو تربیت دی جاتی ہے شکار کرنے کی. اگر تم نے کتے کو شکار کرنے کی تربیت دے دی اور وہ شکار کرنے کا ماہر ہو گیا اور پھر تم نے بسم اللہ پڑھ کر کے کتے کو شکار پر چھوڑ دیا اور کتے نے شکار پر جا کر کے حملہ کیا, اس کے نتیجے میں وہ شکار مر گیا اور تم ذبح نہ کر سکے, تب بھی اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہو جائے گا. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اس کے بعد قرآن کریم نے بتایا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ اگر کسی جانور کو اپنے طریقے پر اپنے مذہب کے طریقے پر ذبح کر لیں تو ان کا ذبح کیا ہوا جانور بھی تمہارے لیے حلال ہو جائے گا. اور پھر قرآن نے یہ بتایا کہ یہود و نصارہ کی عورتیں مسلمانوں کے لیے ان سے نکاح کرنا جائز اور حلال ہے, البتہ مسلمان کی عورتوں سے یہود و نصارہ کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد قرآن کریم نے وضو کا طریقہ سکھایا اور بتایا کہ چار اعضاء کو دھونا فرض ہے, چہرے کو دھونا, ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا, سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا, اور اگر حالت جنابت میں ہو تو پھر غسل کرنا پڑے گا, وضو سے طہارت حاصل نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد قرآن کریم نے بتایا کہ چاہے جنابت کی حالت ہو یا مریض اور بیمار ہو, ہر صورت کے اندر اگر تم پانی استعمال نہیں کر سکتے تو تیمم کر کے تمہارے پاک ہونے کی اجازت ہے, تم پاک ہو سکتے ہو. اس کے بعد قرآن کریم نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا اور یہ بتایا کہ یہودیوں سے وعدہ لیا گیا تھا اور وعدہ لینے کے بعد ان کے 12 قبیلے تھے, 12 قبیلوں پر 12 نگران قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ نے متعین فرما دیے تھے اور ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں, غور و خوض کریں اور یہ فیصلہ کریں دیکھ کر کے کہ یہ عہد و پیمان کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. قرآن کریم کہتا فبما اخذہم میثاقہم, ان لوگوں نے اللہ کے وعدے کو توڑ ڈالا تو اللہ نے ان کو ملعون قرار دے دیا, ان کے دلوں کو پتھر کر دیا اور یہ لوگ اللہ کے کلام میں تبدیلیاں کرنے لگ گئے اور پھر یہ ہے کہ ان کے اندر خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے, اس لیے اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا. پھر نصارہ اور عیسائیوں سے بھی وعدہ لیا گیا, انہوں نے بھی وعدے کو پورا نہ کیا تو اللہ نے ان کے درمیان دشمنیاں پیدا کر دی اور آپس میں اختلافات پیدا کر دیے. پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس رسول آیا جو کہ نور قرآن کریم کی شکل میں لے کر کے آیا, جو اس رسول کی اتباع کرے گا اور اللہ کی رضا مندی چاہتا ہوگا اللہ اسے جنت کا راستہ دکھا دیں گے اور کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف اس کو لے آئیں گے اور صراط مستقیم کی اسے ہدایت عطا فرما دیں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہودیوں کے ایک واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے جس میں یہودیوں نے جہاد سے راہ فرار اختیار کی اور جہاد کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے, جس کی نحوست سے اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہوا. اور وہ ہوا یہ تھا کہ بیت المقدس پر عمالقہ, اس دور کی ایک بڑی طاقتور قوم تھی, اس نے قبضہ کر رکھا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے لوگوں کو لے کر کے بیت المقدس پر حملہ کرو اور ان عمالقہ کا مقابلہ کرو, اللہ تمہاری مدد کریں گے اور اللہ نے یہ کعبۃ اللہ تمہارے لیے لکھ دیا ہے, لہذا تم جیسے ہی جاؤ گے اللہ کی مدد سے کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن یہودی کہنے لگے جی وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں, جیسے آج ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ صاحب امریکی تو بڑے طاقتور لوگ ہیں, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ایسے موقع پر جبکہ چاہیے تھا کہ ایسے موقع پر ڈٹ کر کے مقابلہ کیا جاتا, یہودیوں کی طرف سے ہم بھی راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. تو یہودیوں نے کہا کہ وہ تو بڑے طاقتور قوم ہیں, انا لندخلہا ابدا ما داموا فیہا, انا لندخلہا حتی یخرجوا منہا, جب تک وہ بیت المقدس سے نکلیں گے نہیں ہم داخل نہیں ہوں گے. تو دو آدمی ان میں بڑے ایمان والے تھے, انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے سکتے ہیں, لہذا ہمیں ہمت کر کے حملہ کر دینا چاہیے. مگر سارے یہودی اکٹھے ہو کر کے کہنے لگے انا لندخلہا ابدا ما داموا فیہا, جب تک وہ بیت المقدس میں تو ہم نہیں جائیں گے. البتہ جاؤ فضا بند تو کا فقاتلا, موسیٰ تم اپنے رب کو لے کر کے جاؤ اور جہاد کرو, جب کامیاب ہو جاؤ جاؤ گے تو ہمیں بتا دینا, ہم بھی وہاں آ جائیں گے روٹی کھانے کے لیے, دعوت کھانے کے لیے ہم بھی پہنچ جائیں گے. جیسے آج کے دور میں ہم مسلمان کہتے ہیں کہ مولویوں تم جاؤ جا کر کے جہاد کرو, جب وقت آئے گا جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ آ کے شامل ہو جائیں گے. وہی یہودیانہ انداز آج بھی پایا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ربی انی لا املک الا نفسی واخی, اے مولا میں تو اپنی جان کا مالک ہوں, اپنے بھائی کا مالک ہوں, یہ فاسق و فاجر لوگ ہیں, ان میں اور ہمارے درمیان تو فرق ڈال دے. تو اللہ رب العزت نے 40 سال تک بیت المقدس ان پر حرام کر دیا اور ان لوگوں کو تیہ کے میدان میں سرگرداں اور پریشان پھر نہ پھرتے رہنے کے لیے چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا صلاتا سارو قوم الفاسقین. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ آدم اور آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل, حابیل بڑا نیک انسان تھا اور قابیل بڑا شرارتی قسم کا آدمی تھا. ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور لڑائی کے اندر یہ طے ہوا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ دونوں قربانی کرتے ہیں, جس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی وہ اللہ سے مقبول بندہ شمار ہوگا اور قرار پائے گا. واقعہ بھی اسرائیلی روایات کے اندر ایک واقعہ بھی لکھا ہے, اس کا میں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں. تو انہوں نے جب قربانی کرنے کا وقت آیا تو حابیل تو بکریاں چراتا تھا, اس نے بڑی موٹی تگڑی تازی بکری نکالی اور قربانی کر کے پہاڑ پہ لے جا کر کے رکھ دی. اور قابیل کی کھیتی تھی, اس نے کیا کیا کہ سارا بھوسا ہوا اناج لایا اور لا کر کے رکھ دیا کہ یہ میں اللہ کے نام پر نکال رہا ہوں, مری مری مرغی اللہ کے نام کی اس نے لا کر کے وہ رکھ دیا وہاں پر. اور اس زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو قربانی کی جاتی تھی تو آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا کے چلی جاتی, جس قربانی کو آگ جلا دے وہ مقبول ہے اور جس کو آگ نہ جلائے وہ نامقبول ہوتی تھی. تو آگ آسمان سے آئی, حابیل کی بکری کو جلا کر کے چلی گئی اور قابیل کا سڑا بھوسا اناج چھوڑ کر کے چلی گئی. پتا چلا کہ قابیل جو ہے اس کی قربانی ناکام ہو گئی اور حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول فرما لیا. اب اسے آ گیا غصہ اور غصے میں آ کر کے اسے حابیل کو قتل کر ڈالا. بھئی حکم تو اللہ کا تھا کہ یا اللہ نے پھر غصہ اس بیچارے غریب پر کیوں اتارا جا رہا ہے, جیسے آج ہم سارا غصہ مولویوں پر اتارتے ہیں دینداروں پر اتارتے ہیں, تو یہی صورت حال ان کی تھی. باہر صورت جب اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا تو اب یہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں, اس لیے کہ دنیا کے اندر پہلا موقع تھا کسی انسان کی مرنے کا, آج تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا, تو پہلی دفعہ انسان مرا اور یہ قتل ہوا تھا. تو اب اس نے کہا کہ میں کیا کروں اس کی لاش کو, تو اسرائیلی روایات میں لکھا ہے کہ 3 دن تک تو کندھے پر رکھ کر کے اپنی قبر پر اور جنگل کے اندر پھرتا رہا پریشان کہ میں اس کو کہاں لے جاؤں کیا کروں. آخر ایک دن تھک ہار کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا, اس نے دیکھا کہ سامنے 2 کوے آئے اور لڑنے لگے, لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا, جب وہ مر گیا تو اس کوے نے زمین پنجوں سے کھودی اور کھود کر کے اس کی لاش کو اندر دھکیلا اور دھکیل کر اوپر مٹی ڈال دی. اب اس نے جو دیکھا تو کہنے لگا کہ یا ویلتا آدسو نہ کورے مسلح حاضر غرابی فواری فوت آتی, ارے کیا میں اس کوے سے بھی بدتر نکلا کہ اسے تو اپنے بھائی کی لاش دبانے کا طریقہ آ گیا اور مجھے اتنا بھی نہیں آتا. اور سواہ من النادمین, تو بڑا شرمندہ ہوا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہم نے یہ لکھ دیا کہ ایک انسان کی جان اتنی قیمتی ہے کہ اگر ایک انسان کو کسی نے قتل کر دیا تو اسے اتنا گناہ ملے گا جتنا ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کرنے کا ہوا کرتا ہے, اور اگر کسی ایک انسان کی جان کسی نے بچا لی تو اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا ساری دنیا کے انسانوں کی جان بچانے کا ثواب ملا کرتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ڈاکوؤں کی سزا کو بیان فرما دیا اور سزا یہ بیان فرمائی کہ ایسے لوگ جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کرتے ہیں, ڈاکو بھی باغی شمار ہوتے ہیں, تو ان کی سزا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ان کی سزا یہ ہے کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے, اگر ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو قتل بھی کیا ہو لوٹا بھی ہو تو ان کو قتل کر دیا جائے, اگر صرف قتل کیا ہے لوٹا نہیں ہے تو ان کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے, اور اگر انہوں نے لوٹا ہے قتل نہیں کیا ہے تو ایسی صورت کے اندر ان کے دائیں بائیں مخالف سمجھ کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیا جائے, یا پھر اگر انہوں نے صرف ڈرایا دھمکایا ہے اور کوئی جرم نہیں کر سکے ہیں ڈرانے دھمکانے کے علاوہ تو ایسی صورت میں ان کو ملک بدر کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. آج جو دنیا ڈاکوؤں سے پریشان ہے, اگر قرآن کا یہ نظام جاری کر دیا جائے اور اس قانون پر عمل درآمد کر دیا جائے، اللہ کی قسم سارے ڈاکے دنیا سے ختم ہو جائیں، کوئی ڈاکو باقی نہ رہے. لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ڈاکے کا مقابلہ کرنے کا طریقہ تو سکھاتے ہیں لیکن ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے ہماری حکومت تیار نہیں ہے اور ڈاکوؤں کو سزا دینے کے لیے ہماری حکومت تیار نہیں ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکا کوئی الگ سے کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ ڈاکا تو ڈاکوؤں کے ذمن کے اندر پایا جاتا ہے. انسان ہوں گے ڈاکا ڈالنے والے تو ان کے اندر ڈاکا پایا جائے گا، ان انسانوں کو پکڑے بغیر تم ڈاکے کو ختم کر ہی نہیں سکتے ہو. اس لیے قرآن کریم نے جو نظام بتایا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ مجرم کو ختم کرو گے تو جرم خود ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر مجرم کے پیچھے پڑے رہو گے، جرم کے پیچھے پڑے رہو گے اور مجرموں کی رسی کھلی چھوڑو گے تو مجرم تو جرائم کرتے رہیں گے اور جرم کبھی بھی ختم نہیں ہو سکیں گے. اس کے بعد قرآن کریم نے چور کی سزا بیان کی ہے کہ چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، دائیں ہاتھ کاٹ دیا جائے چوری کرنے کی صورت میں. ذرا عمل کر کے دیکھیں یہ بڑے بڑے جتنے چور ہیں ان سب کے جب ہاتھ کٹیں گے تو دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہودیوں کی کچھ اور عادات بد کا تذکرہ فرمایا اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ قرآن کریم کے اندر ہم نے ہدایت اور نور کو نازل فرمایا ہے، لہٰذا اس کے مطابق فیصلے کیا کرو. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی یعنی قصاص لیا جائے گا، اور آنکھ کے بدلے آنکھ لی جائے گی، اور ناک کے بدلے ناک کاٹی جائے گی، کان کے بدلے کان کاٹا جائے گا، اور دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا. گویا کسی نے جو کسی پر جو جرم زیادتی کی ہوگی ویسا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا اور معاملہ کیا جائے گا. والجروح قصاص، اور اسی طریقے پر زخموں میں بدلہ لیا جائے گا، اور زخموں کی صورت کے اندر یہ ہے کہ ان سے دیت وصول کر لی جائے گی. قرآن نے یہ قانون تو بیان کر دیا لیکن یہ قانون بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اگر کوئی صدقہ کر دے یعنی معاف کر دے تو پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کریم نے ہم کو ہم نے تمام سابقہ کتابوں پر غالب بنا کر کے نازل کیا ہے، اور تمام سابقہ کتابوں کی تعلیمات قرآن کریم کے اندر ہم نے محفوظ کر دی ہیں. لہذا یاد رکھو ہم اگر چاہتے تو ساری دنیا کے انسانوں کو ایک ہی طریقے پر چلنے والا بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے دنیا میں آزمائش کے لیے اتارا ہے. فاستبقوا الخیرات، ہر ایک نیک کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اللہ مرجعکم جمیعا. پھر اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق فیصلے نہ کرو، آپ ان سے کہہ دیجئے اف حکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کا نظام چاہتے ہو؟ عمر اخر من اللہ حکم لقوم یوقنون. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی لگانے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی یہود و نصارہ سے دوستی لگائے، یہود و نصارہ کے اتحاد میں شامل ہو، یہود و نصارہ کی حمایت کرے اور یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے تو قرآن کہتا فإنہ منہم، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ یہودی اور عیسائیوں کے اندر شامل اور داخل سمجھا جائے گا. جو لوگ یہود و نصارہ سے دوستیاں لگاتے ہیں ان کا کہنا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہود و نصارہ سے تعلقات استوار نہ کریں تو ہماری معیشت تباہ ہو کر کے رہ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری بنی ہوئی معیشت کو اللہ بگاڑنا چاہے تو اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، اور بگڑی ہوئی معیشت کو اللہ بنانا چاہے تو اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں پھر یاد رکھو کہ اللہ اگر تمہاری معیشت کو بنا دیں گے تو تم کیا کرو گے، اور اگر تمہاری معیشت کو بگاڑیں گے تو تم کیا کرو گے، تمہیں ندامت اور شرمندگی اٹھانی ہی پڑے گی. پھر اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے دین سے دستبردار ہوتا ہے، قرآن کے نظام کو چھوڑتا ہے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ دوسری قوم کو لے آئیں گے اور وہ آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے ہوں گے، کافروں کے مقابلے میں سختی کرنے والے ہوں گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے. ولا یخافون لومت لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے پریشان بھی نہیں ہوں گے. ایسے لوگوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرما دے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہودیوں کی کچھ اور عادات بد کا تذکرہ فرمایا اور پھر عیسائیوں کے مذہب پر رد کرنا شروع کر دیا، اور قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ دیکھو ایک تو یہ ہے کہ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا، بنی اسرائیل سے ہم نے وعدہ لیا تھا اور رسولوں کو بھی بھیجا تھا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ رسول جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرتے فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، تو بعض رسولوں کا تو یہ انکار کر ڈالتے اور بعض رسولوں کو یہ قتل کر ڈالا کرتے تھے. آج وہی انداز ہمارے اندر بھی آ چکا ہے یہودیوں والا. وحسبوا اللہ تکون فتنۃ فعموا وصموا ثم تاب اللہ علیہم، پھر اس کے بعد قرآن کریم نے عیسائیوں پر رد کیا. عیسائی کیا کہتے تھے؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. وہ کافر بے ایمان ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا ایک ہے. وما من الہ الا الہ واحد. اللہ تو اکیلے ہیں. وہ علم ينتهوا ما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہمارا دردناک عذاب ان پر مسلط ہو جائے گا. بل مسیح ابن مریم الا رسول. مسیح تو مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں, وہ خدا نہیں تھے. قد خلت من قبلہ الرسل. وہ امہ صدیقہ. کانا یاکل الطعام. وہ اگر خدا ہوتے تو کھانا کھانے کے کیوں محتاج ہوتے؟ حضرت مریم بھی کھانا کھایا کرتی تھی, عیسیٰ بھی کھانا کھایا کرتے تھے, اور اللہ تو کھانا نہیں کھاتے. اس بنا پر انہیں خدا نہیں مانا جا سکتا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو, اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارے نفع نقصان کی مالک نہیں. وہ اللہ سننے والے بھی ہیں, جاننے والے بھی ہیں. دین کے معاملات میں غلو نہ کرو, مبالغہ آرائی نہ کیا کرو. قرآن کہتا ہے لئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اس لیے کہ وہ نافرمانی بھی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے, یعنی انتہا پسند تھے وہ لوگ. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ یہودی عیسائی اور مشرکین ہیں تو یہ سارے تمہارے دشمن, لیکن ان میں یہودی اور مشرک زیادہ بڑے دشمن ہیں اور عیسائی چھوٹے دشمن ہیں. لیکن بعض اوقات عیسائی یہودیوں کے زیر اثر جب آ جائیں, جیسے آج کے دور کی عیسائیت یہودیوں کے زیر اثر آئی ہوئی ہے, تو اس بنا پر وہ عیسائی یہودیوں کی پشت پناہی کی وجہ سے مسلمانوں کی دشمنی پر اتر آتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن کریم نے بتایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مما عرفوا من الحق. کہ جب یہ انہیں عیسائیوں میں ایسے لوگ انصاف پسند لوگ موجود ہیں کہ جب وہ قرآن کریم کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں. جیسا کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا معاملہ ہوا تھا, مسلمان گئے وہاں پر, انہوں نے جب اسے قرآن پڑھ کر کے سنایا تو وہ رونے لگ گیا اور کلمہ پڑھ کر کے اس نے اسلام کو قبول کر لیا. قرآن کریم نے اس کے واقعے کو یہاں پر ذکر فرمایا. پھر قرآن نے بتایا کہ حرام چیزوں کے کھانے کی اجازت نہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حرام کرنے کی اجازت نہیں. پھر قرآن کریم نے قسم کا کفارہ بیان کیا کہ اگر کسی نے قسم کھا لی ہو اور قسم کھانے کے بعد پوری نہ کر سکتا ہو تو قسم کو توڑ ڈالے, پہلے قسم کو توڑے پھر کفارہ ادا کر دے. اور کفارہ ادا کرنے کے لیے یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے, یا پھر 1 غلام کو آزاد کر دے. اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو 3 روزے رکھ لے تو کفارہ ادا ہو جائے گا. پھر قرآن کریم نے شراب اور جوئے کی حرمت کا واضح اعلان کر دیا اور یہ بتا دیا کہ شراب اور جوئے کے نتیجے میں شیطان مسلمانوں کے دلوں میں عداوت اور نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے معاشرے کو ہر قسم کے فساد سے بچانے کا ذریعہ یہ ہے کہ تم ان چیزوں کو ہی چھوڑ ڈالو جن کے ذریعے سے فساد پیدا ہوتا ہو. پھر قرآن کریم نے خانہ کعبہ کی فضیلت کو بیان فرمایا اور یہ بتایا کہ کعبۃ اللہ ساری دنیا کی بقا کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے, دنیا اس کی وجہ سے بچی ہوئی ہے. اس لیے کعبۃ اللہ کا احترام کرو, ہدی اور قرائد کا احترام کرو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. یاد رکھو کہ بھلے اور برے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. آج کی دنیا کے اندر فساد اس لیے کہ دنیا نے بھلے برے کو ایک برابر بنایا ہوا ہے. آج کی جمہوریت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر 100 بدماش ہوں اور 100 نیکوکار ہوں, دونوں کے ووٹوں کا ایک ہی منزلہ ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے اور ایک ہی وزن ہوتا ہے. اگر ایک طرف چیف جسٹس ہو, مفتی اعظم ہو, اس کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے, اور ایک طرف بھنگی چوڑے چمار کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے. بلکہ چوڑے چماروں کے ووٹ تو ڈبل ہوتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو بھی ووٹ ڈال سکتا ہے, اپنے عیسائیوں کو بھی ووٹ ڈال سکتا ہے. اور اگر کوئی مفتی اعظم ہو یا چیف جسٹس ہو یا صدر وزیر اعظم ہو تو بیچارے ایک ہی ووٹ ڈال سکتا ہے, ایک سے زیادہ ووٹ نہیں ڈال سکتا. قرآن کہتا ہے یاد رکھو کہ یہ غلط نظام ہے. جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. بندوں کی علمیت اور تجربے کا وزن نہیں دیکھا جاتا, تعداد کو گنتے ہیں. اگر 1,00,000 بدماش اکٹھے ہو جائے اور دوسری طرف 99,999 نیکوکار اکٹھے ہو جائے تو 1,00,000 بدماش کامیاب ہو جائیں گے اور 99,999 نیک انسان ناکام ہو کر کے رہ جائیں گے. ایسے نظام کا کیا فائدہ جس نظام کے اندر اس قدر ناانصافی پائی جاتی ہو. قرآن کہتا ہے قل لا یستوی الخبیث والطیب, یاد رکھو خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث, اگر تو تمہیں خبیث بڑے اچھے لگتے ہو, گوشت تمہیں اچھا لگتا ہو, ٹونی بلی تمہیں اچھی لگتی ہو, یاد رکھو قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ یہ خبیث کبھی اچھے نہیں ہو سکتے, طیب ہی اچھے اور بہتر ہو سکتے ہیں. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بتایا ہے, قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کر دینی چاہیے اور وصیت پر گواہ بھی بنا لینے چاہیے, وصیت کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کرنا چاہیے. پھر قرآن کریم نے یہ بتایا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے, قیامت کا دن احتساب ہوگا اور اس احتساب کے عمل سے نبیوں کا بھی گزرنا پڑے گا اور انبیاء علیہ السلام کا بھی حساب و کتاب کیا جائے گا. پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مرتبے اور مقام کو بیان کیا, ان کے معجزات کو بیان کیا کہ اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا, پھر اللہ رب العزت نے ان پر انعام فرما کر نبی بنایا, اور نبی بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو بچپن کے اندر ہی دودھ پیتے ہوئے گفتگو کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائی, اور پھر اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے جن معجزات کے اندر یہ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے, مٹی کے پرندے بنا کر کے اڑا دیا کرتے تھے, اور مادر گاد اندھے اور کوڑی کو چنگا اور تندرست کر دیا کرتے تھے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان سارے معجزات اور ان عظمتوں کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو بھی محاسبے کے عمل سے گزرنا پڑے گا. اللہ ان سے پوچھیں گے کہ یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, تمہاری ماں کو بھی لوگوں نے معبود بنا لیا تھا, تمہیں بھی معبود بنا لیا تھا, کیا تم نے حکم دیا تھا لوگوں کو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, اے اللہ میں تو حق کے سوا کوئی بات نہیں کہا کرتا تھا, میرے مرنے کے بعد اگر انہوں نے یا میرے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو پھر یہ ذمہ دار ہے, میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, لہذا تو اگر چاہے تو ان کو معاف کر دے اور چاہے تو ان کو سزا دے دے. اللہ فرماتے ہیں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, آج کے دن حق کے علم بردار, صدق اور سچائی کے علم برداروں کو کامیابی نصیب ہوگی. اس لیے یاد رکھو ان لوگوں کے لیے ہم نے بڑے جنات اور باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں اللہ کی رضا حاصل کریں گے اور بڑی کامیابی حاصل کریں گے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن, آسمان و زمین کی حکمرانی اللہ ہی کے لیے, جو کچھ آسمان و زمین میں وہ بھی اللہ ہی کے لیے, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سورۃ المائدہ مکمل ہوئی, 6.25 پاروں کی تفسیر آج مکمل. کہتا ہے کیا مایا 58 سال تک تیاریاں کرتے رہے جنگی اور ایٹم بم بنانے کے لیے چلاتے رہے, اور جب بن گیا تو حضرت سجدے میں گر گئے دھڑام سے, اور حضرت نے سب دستبرداری کر دی اور اعلان کر دیا. یہ نہیں, قرآن کہتا ہے تیاری مکمل رکھو, خودو حضرتم فنفرو سباتن اب انفرو جمیا. قرآن کہتا حالات کے مطابق اگر چھاپا مار جنگ کرنی پڑ جائے تو چھاپا مار جنگ کے لیے تیار رہو, اور اگر اجتماعی جنگ کا موقع ہو تو اجتماعی جنگ کے لیے تیار رہو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَا يُبَطِّئَنَّ, تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں اور بوجھل بنتے ہیں, اور وہ جہاد میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور ان کی صورت حال یہ ہوتی ہے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ رَمَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا, اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں واہ واہ اچھا ہوا نا, مر گئے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے, ہم تو بچ گئے ہیں نا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ, اور اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچ جائے تو بھاگ کے آ جاتے ہیں, جی ہم بھی تو آپ کے ساتھی تھے نا, ہمیں بھی تو اس میں سے حصہ دلا دو. یا لیتنی کنت معہم فاوزا فوزا عظیما, قرآن کہتا ہے کہ ایسے منافقوں کو چھوڑ دو اور تم اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہو. فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نوتیہ اجرا عظیما, قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کریں وہ لوگ جو دنیا کو بیچ کر آخرت کو بنانا چاہتے ہیں, اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے وہ اگر شہید ہو جائے تب بھی اس کے لیے اجر عظیم ہے، اور اگر کافروں پر غالب آ جائے تب بھی اس کے لیے اجر عظیم ہے. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، ارے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے ہو. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کتنے کمزور بچے، عورتیں اور بوڑھے ایسے ہیں کہ جو ایسے علاقوں میں کافروں کے ظلم و ستم کے نیچے پس رہے ہیں، اور وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں چھڑانے کے لیے مجاہدین کو بھیج دے. وجعلنا من لدنک ولیا.